عزیز، آج کا جو موضوع ہے یہ آپ سے تھوڑی سی توجہ بھی چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ نے تھوڑی توجہ کی تو یہ موضوع دنیا میں ہونے والی سازشوں اور ان سازشوں کے مد مقابل ملت تشیع کا سٹینڈ، یہ اس کو بھی آپ کے سامنے کھولے گی، اور پاکستان کی سرزمین پر ملت تشیع پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کے کچھ ابواب جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کھولے گی، اور انشاءاللہ جس کے نتیجے میں ہمیں جو سمجھنا ہے وہ سمجھنا ہے کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے، کہ ہم پاکستان کی سرزمین پر اپنا کیا وظیفہ ادا کریں. لیکن چونکہ یہ ہم کسی عام ورکشاپ کے اندر نہیں بیٹھے، اور اتفاق سے مجھے بھی اسکاؤٹنگ کہ اس سفر سے نکلنے کا اتفاق ہوا ہے، تو اسکاؤٹنگ کے ماحول میں چست افراد ہی بیٹھے اچھے لگتے ہیں، اسکاؤٹنگ کے انداز میں ہی بیٹھے اچھے لگتے ہیں، ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھے اچھے نہیں لگتے. ایک درود پاک پڑھتے ہوئے سارے دوست اس طریقے سے شفلنگ کر لیں کہ ہمیں پتہ لگے کہ وہ ٹیک لگا کے مختلف انداز سے نہیں بیٹھے بلکہ فریش ہو کر بیٹھے. ایک درود پاک پڑھیں. برادران عزیز، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دنیا کے بعض ممالک میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. یہ تبدیلیاں بنیادی طور پر مسلمان ممالک کے اندر آئی، اور مختلف قسم کے مفروضے ان تبدیلیوں کے حوالے سے دیے جا رہے ہیں کہ یہ تبدیلیاں کیوں آئی ہیں اور کیسے آئی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ امریکہ کی طرف سے آئی ہیں، یہ تبدیلیاں جو ہے اتفاقاً آئی ہیں، یہ تبدیلیاں علاقائی حالات کی وجہ سے آئی ہیں، اور ان کا کوئی بڑا تناظر نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس چیپٹر کو آپ کے لیے باز کریں، کیا یہ تبدیلیاں سادہ ہیں، اور کیا ان تبدیلیوں کے پیچھے اگر ہمیں مکتب محمد و آل محمد نظر آئے تو پھر ہمیں پاکستان کی سرزمین پر اپنے وظیفے کی طرف بڑھنے کا انشاءاللہ اندازہ بھی ہو جائے گا. ہمیں اس حضرت
محمد و آل محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
بس برادران عزیز، ہم اپنی پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تین مفروضے اس بیداری کے بیان کیے گئے. پہلا مفروضہ یہ تھا، اور یہ آپ کے سامنے آ بھی رہا ہے، کہ آپ کو پتا ہے ان علاقوں میں کون سے بڑے ممالک ہیں جن کے اندر یہ تبدیلی آئی تھی. اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں؟ چند بڑے ممالک. بہت اچھے، مصر ایک نام لیا، اور یونیورسٹیز کے دوست بیٹھے ہیں جی، تیونس بہت اچھے دوسرا نام لیا، اور لیبیا بہت اچھے، اور بحرین، اور یمن. یمن البتہ شام کا قضیہ علیحدہ ہے، اسے ہمیں الگ سمجھنا ہے کہ شام کی صورتحال کیا ہے. اچھا، ان تمام علاقوں میں یہ تبدیلی آئی، یہ لوگ اور یہ ممالک اور یہ حکمران پہلے کس کے ساتھ اٹیچ تھے؟ مصر کا حسنی مبارک کس کے ساتھ اٹیچ تھا؟ کتنے عرصے سے تقریباً حکمران تھا؟ جی نہیں، زیادہ عرصے سے حکمران تھا، ہاں 40 کے قریب ہے. اور یہ جو ہے لیبیا، لیبیا کا پریزیڈنٹ، اچھا، اور یمن کا، یہ سارے کس کے اتحادی تھے؟ امریکہ کے اتحادی تھے. اور ان تمام علاقوں کے اندر جو اپرائزنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں آج کیا کیفیت ہے، یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. تین مفروضے پیش کیے گئے. اصل میں یہ کہا گیا فیس بک، ٹویٹر اور اس طرح کی سوشل نیٹورکنگ کی جو سائٹس ہیں نا، یہ ان کے نتیجے میں ایک تبدیلی آئی ہے. چونکہ فیس بک کے اوپر، کبھی آپ نے فیس بک کے اوپر کام کیا ہے نا، اکثر دوست ابھی کرتے ہوں گے، تو کہا گیا کہ یہ جدید ٹیکنالوجی پہ جو جوان نسل ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط میں آتی ہے، یہ اس ارتباط کا فطری نتیجہ تھا جس کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی. یہ پہلا مفروضہ ہے. کس کا کیا ہے اس کے پیچھے؟ جدید ٹیکنالوجی. یہ آپ کے سامنے لکھا ہے. دوسرا مفروضہ کہ نہیں بھائی، یہ تھے تو پٹھو امریکہ کے، لیکن امریکہ کی خواہش یہ تھی کہ بھائی بدل دیا جائے، چیز پرانی ہو گئی ہے، اسپیئر پارٹ بدل دیا جائے. دوسرا مفروضہ یہ تھا کہ امریکہ کے ذریعے، امریکہ خود اپنی خواہش کے مطابق اپنے ہی ان پٹھیوں کو بدل رہا تھا تاکہ لوگوں کو یہ تاثر جائے کہ تبدیلی آ گئی ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی، اور آئندہ 50 سال بھی وہ لوگ امریکہ کے غلام بنے رہیں گے. یہ ایک دوسری مفروضہ ہے. تیسرا مفروضہ یہ تھا کہ امریکہ کی طرف سے نئے چہروں کے ذریعے تبدیلی کو روکنا. ہاں یہ میں نے ابھی بیان کر دیا. پرانے چہروں کی تبدیلی کی خواہش وہ یہ تھی کہ بھائی کوئی مختلف یہ واقعات بیان بھی کیا گیا, کسی نے کہا جی ان کی 30 سال سے میں جاگی ہوں, میں مثلا 30 سال کی عمر کا کوئی خاتون ہے, وہ کہتی ہے میں 30 سال کی خاتون ہوں, میں مثلا میں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے, میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے میں نے حسن مبارک کو دیکھا ہے, میں تبدیلی چاہتی ہوں. کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں علاقے میں پیدا ہوا, میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے میں نے علی عبداللہ صالح کو حکمران دیکھا, میں نے کوئی اور حکمران نہیں دیکھا. انسان چینج چاہتا ہے, فطری طور پر انسان تبدیلی چاہتا ہے. تو کہا گیا کہ نہیں, یہ پرانے چہروں کی تبدیلی کی خواہش ہے, دوسرا یہ ہے. اور تیسرا میں نے کہا کہ امریکہ نے اپنے پہلے سے جو پٹھو ہیں ان کو بدل کے کہا کہ نئے پٹھو لے کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر جائے کہ تبدیلی آ گئی ہے, لیکن حقیقت میں کوئی تبدیلی آئی ہوئی نہیں ہوگی. یہ ہے مفروضے. حقیقت کیا ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں انشاءاللہ. پہلے دیکھتے ہیں یہ مشرق وسطی کیا ہے. یہ کچھ آپ کے سامنے یہ جیوگرافیکل نقشہ جو ہے یہ آ رہا ہے. اگر آپ غور کریں تو انشاءاللہ مزید نقشوں میں آپ کو وضاحت کریں گے. یہ میڈیٹیرین ہے, یہ جو سرخ دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا, یہ میڈیٹیرین. اس کی دوسری طرف یہ سارا یورپ ہے. یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا جو جس کے اوپر کرسر ہے اس وقت, یہ سارا یورپ ہے. اور اگر اس سے آگے یورپ ہے. اور اگر آپ اس کی طرف ہمیں آئیں, یہ جو ہے یہ والا سمندر اور یہ سمندر, ان کی سطح میں بڑا فرق ہے. یہ بھی سمندر ہے جس کے اوپر ابھی کرسر ہے, اور یہ ریڈ سی ہے یہ والا, یہ جو جس کے اوپر ابھی کرسر ہے, یہ بھی کرسر نظر آ رہا ہے, یہ ریڈ سی ہے. ٹھیک ہے, یہ بلو ہے. دنیا بھر میں سمندروں کو بلو رنگ سے دکھایا جاتا ہے, یہ آپ کا ہے, لیکن اسے بحر احمر کہتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ کیا ہے, میڈیٹرین ہے. اس کو لنک کرنے کے لیے یہ درمیان میں جو ہے انشاءاللہ آپ کو مزید کسی نقشے سے مزید وضاحت کرتے ہیں. ابھی اگر آپ غور کریں, مشرق وسطی کے تین حصے ہیں. یہ مشرق بعید ہے, اس میں چائنا ہے اور اس کے ساتھ کے ممالک ہیں, یہ جو بعید, ہاں انڈونیشیا وغیرہ. مشرق وسطی ہے, مشرق وسطی, یہ مشرق وسطی اہم ترین ہے, اور یہ مشرق نزدیک ہے, یہ نزدیک ترین ممالک ہے جس میں ظاہراً میڈیٹرین کے گرد و نواح کے بعد ممالک ہی آتے ہیں. لیکن جب ہم مشرق وسطی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بعض ممالک اس علاقے سے ہیں اور بعض ممالک اس علاقے سے ہیں. یہ درمیان میں اگر آپ پوری دنیا کا نقشہ دیکھیں تو اس نقشے کے اندر سب سے اہم علاقہ اگر آپ کو کوئی نظر آئے گا اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے, یہ درمیان کی کنیکٹیوٹی اگر ٹوٹ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا آپس میں اتصال برقرار نہیں رکھ سکتی. یہ بہت اہم ہے, اس نقشے کی بھی مزید وضاحت. مشرق بعید میں یہ ممالک دے دیے گئے ہیں, جیسے برصغیر ہے, چین ہے, جاپان ہے, انڈونیشیا, جنوبی امریکی, جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک جو ہیں یہ اس کے اندر آتے ہیں. پھر یہ پوائنٹر ہے, یہ زبردست ہے, یہ ہے اسکاؤٹنگ. ٹھیک ہے, یہ وہ میڈیٹیرین ہے جس کا میں آپ کو کہہ رہا تھا, جس کی دوسری طرف کیا ہے, یورپ. کیا بتایا تھا, یورپ ہے. یہ لبنان ہے, چھوٹا سا کنٹری جس میں حزب اللہ لبنان ہے, اور یہ مقبوضہ فلسطین ہے جسے آپ اسرائیل بھی کہتے ہیں, اسی کے اندر اسرائیل بھی ہے. سوریا یعنی شام, اردن یہ بھی کوئی بڑا ملک نہیں ہے, اور مصر. ٹھیک ہے, یہ مشرق نزدیک ہے. یعنی اگر ہم مشرق کو تین حصوں میں تقسیم کریں تو مشرق نزدیک میں شام آئے گا, لبنان آئے گا, اردن آئے گا, فلسطین آئے گا, اور یہ سمندری کنارے جو میڈیٹرین سمندر کے کنارے ہیں یہ والے کنارے آئیں گے. واضح ہے, اب مزید نقشہ ذرا آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. مشرق وسطی کی وسیع تر شکل, آج پوری دنیا کے اندر جو مشرق وسطی کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ کون سا مشرق وسطی ہے, وہاں کی تبدیلی پاکستان کی تبدیلی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اس میں عزیز دوستو یہ سب, یہ ایک گرین بڑا کنٹری دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کون سا ہے, ایران ہے. ایران اور ترکی مشرق وسطی کے دو وہ بڑے کنٹری ہیں جنہیں امپائر اسٹیٹس کہا جاتا ہے. کیوں, ایران نے بھی دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کی ہے اور ترکی نے بھی دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کی ہے. اس کو پرشین امپائر کہتے تھے اور اس کو آٹمن امپائر کہتے تھے, یعنی سلطنت عثمانیہ. نام سنا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ جس کے لیے تحریک خلافت برصغیر میں چلی وہ اس کی ترکی کے حوالے سے تھی. ترکی کو جب شکست ہوگی دوسری جنگ عظیم میں پہلی, تو اس کے حوالے سے یہ چلی تھی. اللہم صلی اللہ. انڈیا, اچھا آپ ذرا اندازہ کریں کہ تین کنٹری ساتھ ساتھ, چار کنٹری جو دنیا کی ٹوٹل آبادی کا دو تہائی کنٹرول کیے ہوئے ہیں, ہے کہ نہیں حیران کن. چار کنٹری اکٹھے ایک ساتھ جو دنیا کی آبادی کا دو تہائی جو ہے وہ رکھتے ہیں کون کون سے کنٹری؟ چائنا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش. ماشاء اللہ احسن، بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ آپ دوستوں کو پتا ہے. اچھا اب یہ اس وجہ سے اس نقطۂ اتصال کی وجہ سے اس مشرق وسطی کی سب سے بڑی اہمیت کیا نکلی؟ کیا نکلی؟ تجارتی. ایک جگہ سے وسائل لیتے ہیں، ایک جگہ سے ان وسائل کو تیار کرتے ہیں، اور ایک جگہ پہ ان وسائل کو کنزیوم کرتے ہیں. بس یہ بہت اہم ہے، یہ سب سے بڑی تجارتی گزرگاہ ہے. دنیا کی بہترین اور بڑی تجارتی گزرگاہ مشرق وسطی ہے. اچھا ایک اس کے بعد ایک ہوگی تجارتی کی اہمیت. تو اہمیتوں میں سے پہلی اہمیت تجارتی. اب دوسری اہمیت ہم کرتے ہیں اس کی. آج دنیا میں سب سے زیادہ انرجی کس چیز سے پیدا کی جا رہی ہے؟ آئل. ٹھیک ہے. اور پوری دنیا جو ڈرائیو ہو رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، اس کے پیچھے کون سی انرجی ہے؟ آئل کی انرجی. پوری دنیا میں پروون آئل ریسورسز، یعنی جتنے آئل کے دستیاب ذخائر ہیں، ان کا تقریباً 66% کدھر ہے؟ مشرق وسطی میں. تو دوسری اہمیت کیا ہوگی؟ اسے آپ کہہ لیں قدرتی وسائل. یہ درست ہے. معدنیات میں اور چیزیں بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، لیکن جب قدرتی وسائل بالخصوص انرجی کی ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں اللہ جی نے آپ کی بات سنی ہے چونکہ آپ نے درست فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک بار درود پاک پڑھے مل کے. جی ماشاء اللہ. جی برادران عزیز، تو میں مشرق وسطی آپ کو وسیع تر شکل اس کی دکھا رہا تھا، اس سے بھی وسیع تر ایک شکل ہم نے دکھانی ہے. ابھی وہ دکھانی نہیں ہے، وہ صرف سمجھانی ہے. اچھا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ترکی اور ایران، میں نے کیا بتایا تھا کہ دو بڑی امپائر سٹیٹس، امپائر سٹیٹ جن کی ایک ہسٹری ہے. اچھا جس کی ہسٹری ہوتی ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ بہت اچھے، ادھر سے ایک نقطہ آنے والا ہے. ہاں یعنی اس کے اندر یہ احساس بہت ہوتا ہے کہ میں نے پہلے پوری دنیا کے اتنے بڑے علاقے پر حکومت کی ہے، میں دوبارہ بھی یہ کام کر سکتا ہوں. یہ بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. اچھا اس کا مطلب ہے اس کے اندر پاور بہت ہوتی ہے، پوٹینشیل بہت ہوتا ہے، صلاحیت بہت ہوتی ہے. بس ایران اور ترکی تو یہ دو اہم کنٹریز ہو گئے. اچھا تیسرا اہم کنٹری کون سا ہو گیا؟ نہیں عربیا. یہ بولا کیوں؟ نہیں. ابھی ہم آئل کی ہم نے بات کر لی نا، آئل کی بات ہوگی ہماری. ہاں یہ تیسرا بڑا علاقہ عرب کنٹریز، عرب کے عربوں کے اندر، عربوں کا یہ آپ کا ایک تو بڑا کنٹری ہے، دوسرا یہ کہ یہ عرب نیشنلزم ہے ان کے اندر عرب. اور یہ عرب، بہرحال یہاں تک یہ سارا علاقہ جو ہے یہ تقریباً عرب افریقن علاقے کہلاتے ہیں. کچھ خالصتاً عرب ہیں، کچھ عرب افریقن علاقے کہلاتے ہیں، یعنی ہیں تو افریقہ میں، مثلاً الجیریا، مثلاً لیبیا، مثلاً مصر، سوڈان، یہ افریقہ میں ہیں، لیکن یہاں بولی کیا جاتی ہے؟ عربی بولی جاتی ہے. اچھا یہ ہوگی وسیع تر شکل. اس سے جو وسیع تر شکل ہے عزیز دوستو، آج دنیا کے جتنے بھی جیو پالیٹکس کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب ہم مشرق وسطی کو کنسیڈر کرتے ہیں تو مشرق وسطی میں اس ایران سے پرے یہاں یہ والا جو پیس ہے یہ پاکستان ہے، اور یہ والا پیس جو ہے یہ افغانستان ہے، ان دونوں کو بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں تب مشرق وسطی مکمل ہوتا ہے. آج کے مشرق وسطی میں آپ افغانستان اور پاکستان کو انکلوڈ کرتے ہوئے اس میڈیٹیرین تک آتے ہیں، یعنی اس سمندر کے کنارے تک آتے ہیں، اور یہ تمام علاقہ جو ہے وہ مشرق وسطی کی وسیع تر شکل کہلائے گا. یہ مزید پہلے پولیٹیکل دکھایا تھا اور اب یہ جیوگرافیکل دکھا دیا ہے کہ یہ آگے وہی سائپرس ہے، اور اس سے آگے چونکہ ترکی تھوڑا بہت یورپ کے اندر ہے اور اس سے آگے یہ یورپ ہے, آگے یہ سارا یورپ ہے, یہ مصر ہے. اور اس میں آپ نے جیوگرافیکلی بھی دیکھ لیا کہ کون سے تین کنٹری ہیں جو ڈومیننٹ کیے ہوئے ہیں, تو آپ کے سامنے یہ تین بڑے کنٹری جو ہیں وہ ڈومیننٹ کیے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا انٹرسٹنگ, میں نے تجارتی بات کی تھی نا, تجارتی روٹ کی بات. اب آپ ذرا اندازہ کریں, یہ سمندر ہے, اس سے پیچھے یورپ اور پھر امریکہ ہے, یہ ایک سمندر ہے اور یہ آگے یہاں سے بلاک ہے, ٹھیک ہے. آئل کہاں سے نکل رہا ہے؟ آئل اس بیلٹ میں بھی ہے اور اس بیلٹ میں بھی ہے. ادھر والا اس سمندر سے نکلتا ہے, ادھر والا اس سمندر سے نکلتا ہے. یہاں یہ والی جو جگہ ہے ایران کے ساتھ, یہ والی جگہ نظر آ رہی ہے, اسے کہتے ہیں ہاں اسٹیٹ آف ہرمز, ہرمز اسٹیٹ کہتے ہیں, آبنائے ہرمز, یہ والی جگہ, یہ 56 کلومیٹر چوڑی ہے, یہ والی جگہ ٹوٹل 56 کلومیٹر. اس 56 کلومیٹر کے اندر وہ علاقہ کے جہاں بڑے بحری جہاز چل سکتے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ تیل لگا ہوتا ہے, وہ اور بھی کم ہے, یعنی بہت تھوڑی سی جگہ ہے. ایران اس خطے کو بلاک کرنے کی دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ مثلاً بعض معاملات میں انہوں نے انصاف نہیں کیا تو وہ دنیا کا آئل, تقریباً 30% آئل, کویت کا تیل, بحرین کا تیل, قطر میں تو خیر ابھی گیس زیادہ ہے, تیل نہیں ہے, کم ہے, اور سعودی عرب کے اس سائڈ کا تیل اور ایران کی یہ ساری سائڈ کا تیل, یہ سارا تیل جو ہے یعنی تقریباً دنیا کی ٹوٹل توانائی کا 30% کہنا آسان ہے, یعنی تیسرا حصہ تقریباً یہ کہاں سے جاتا ہے, یہ اس روٹ سے جاتا ہے. ایک بس یہ آئل چوک پوائنٹ ہے, اگر یہاں سے آئل بند ہو جائے پوری دنیا کو آئل کی ترسیل بند ہو جائے گی, ایک دن کے لیے اگر آئل بند ہو جائے پوری دنیا کی معیشتیں درام سے گر پڑیں گی. اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں یہ مزید چھوٹا ہے, نظر آ گیا, اسے باب المندب کہتے ہیں. یہ باب المندب یہ یمن کے بالکل دوسرے کنارے پر, یمن کا کارنر ہے, اس لحاظ سے یمن بہت اہمیت کا حامل ہے. اس وقت یمن کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل لڑائی یہاں پر ہو رہی ہے اسلامی بیداری کے حوالے سے. بس یہ ایک دوسرا. اچھا تیسرا پوائنٹ, یہ والی جو جگہ ہے یہ انجینئرز نے ایک شاہکار بنایا اور اس سمندر کو اس سمندر سے ملانے کے لیے ایک ٹیکنیک تشکیل دی جس کے نتیجے میں یہاں پر ایک نہر وجود میں آئی اور اس نہر میں اس بلند سمندر کو اس نسبتاً کم یعنی اونچائی والے سمندر کے ساتھ ایک ٹیکنیکل طریقے سے ملا دیا جاتا ہے. تو بڑے بڑے ٹینکر جو ہیں انہیں تقریباً کئی ماہ کا سفر کرنے کی بجائے چند دنوں کے اندر وہ یورپ میں پہنچ جاتے ہیں, ورنہ کئی ماہ کا سفر درکار ہے, دنوں کا نہیں مہینوں کا سفر درکار ہے, لیکن یہاں پر یہ سفر فقط گھنٹوں اور دنوں کے اوپر چلا جاتا ہے. بس تین آئل چوک پوائنٹس, ایک دو اور تین, اگر تین آئل چوک پوائنٹس بند ہو جائیں پوری دنیا کی معیشت کیا ہوتی ہے, جام ہوتی ہے. بس جس کے قبضے میں یہ منطقہ ہوگا وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا, درست ہے؟ اس لیے کہ تجارت کا رستہ بھی یہی یہ رستہ ہے. یہ اگر لینڈ روٹ لیں, یہاں سے یہ لینڈ روٹ آ رہا ہے, آگے ایشیا کی طرف جا رہے ہیں آبادی والے کنٹریز کی طرف, ٹھیک ہے جی.
یورپ کو آئل بھی اسی سے سپلائی
ہوتا ہے, جی بالکل اسی روٹ سے سپلائی ہوتا ہے, یورپ کو آئل اسی روٹ سے سپلائی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یورپ کی یہاں تک یعنی آئل تو چونکہ ہوتا ہے سمندر کے رستے سے, سمندر کے رستے میں نے آپ کو بیان کیا کہ وہ بھی یہی ہیں, لیکن سمندر کے علاوہ اگر لینڈ روٹ کی بات کریں تو بھی یہی تجارتی گزرگاہ ہو گئی, سمندری گزرگاہ بھی ہو گئی اور تجارتی گزرگاہ بھی ہو گئی. اچھا پارا چنار سے ہیں کوئی جوان؟ لڑائی ہوتی ہے, آپ ہیں سب سے پہلے کس پہ قبضہ کرتے ہیں؟ چوٹی بے احسن, کس نے یہ کہا؟ ہاں ان کے لیے درود پڑھیں,
اللہم صلی علی محمد.
چوٹی کیا فائدہ ہوتا ہے چوٹی پہ اوپر قبضے کا؟ ساری گزرگاہیں کیا ہوتی ہیں؟ نظر میں ہوتی ہیں. آپ گزرگاہوں کو بند کرنے کا اختیار رکھتے ہیں, آپ رصد کو روک سکتے ہیں, درست ہے نا, آپ ساری نقل و حرکت پر نگاہ رکھ سکتے ہیں, آپ ایسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ جب چاہیں وہاں سے گزرگاہ بند کر کے دشمن کا ناطقہ بند کر دیں. پس اگر دنیا کی کوئی چوٹی ہے کہ جس چوٹی پر اگر کوئی قابض ہے تو وہ پوری دنیا کی توانائی کو, پوری دنیا کی تجارت کو, پوری دنیا کے بعض کی پلیئرز جو بنیادی ان کی چلنے والی چیزیں ہیں ان کو اگر کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ چھت کون سی ہے؟ مشرق وسطی ہے. لیکن عزیز دوستو اس سے بھی بڑی اہم, اس سے بھی بڑی اہم مشرق وسطی کی ایک اہمیت آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ نے وہی بر اعظم کا اتصال اس کے ذریعے سے دیکھ لیا, یہ پوری دنیا ہے. کیا آپ پوری دنیا کے اندر اب آپ اہم ترین علاقہ اس پوری دنیا کے اندر دیکھیں تو کون سا علاقہ نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ دائرہ. اگر یہ نہیں ہو, یہ پوری دنیا کی کنیکٹیویٹیز کو جو چیز کنیکٹ کر رہی ہے, سمندروں کو کنیکٹ کر رہی ہے, دنیا کو کنیکٹ کر رہی ہے, وہ کون سی ہے؟ مشرق وسطی ہے. اس کی ایک اہمیت ہم نے تجارتی بیان کر چکے ہیں اور اقتصادی بھی بیان ہو چکی ہے. اقتصادی بیان ہو چکی ہے نا. اچھا جغرافیائی بھی میں نے بیان کر دی ہے. جغرافیائی میں ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جغرافیائی لوکیشن میں, اور جغرافیائی سیاسی ہے, اسے جیو پولیٹیکل کہیں گے, وہ یہ ہے کہ اس تمام منطقے کے اندر جو اکثریت آبادی ہے یعنی تقریباً 96% کے قریب, وہ کون ہیں؟ مسلمان ہیں. پس یہ چوٹی کس کے پاس ہے فزیکلی؟ مسلمانوں کے پاس ہے. پس اگر یہ چوٹی مسلمانوں کے پاس ہے تو اس چوٹی کو کسی طریقے سے کنٹرول رکھنا ضروری ہے تاکہ پوری دنیا کے معاملات آپ کے ہاتھ میں رہیں. ایک اس کی بہت اہمیت مذہبی ہے. اس مذہبی کو اور تاریخی کو میں اکٹھا کر دیتا ہوں آپ کے لیے یہ بات واضح ہو جائے. عزیز دوستو دنیا کے کتنے بڑے مذاہب ہیں؟ تین. اسلام, یہودیت, عیسائیت. عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ تو آپ کے لیے واضح ہو گیا نا, یہ تجارتی ہے, تجارتی اور تیل کا ذخائر کا مرکز ہے. یہ 66% آئل کے وہ دیے ہوئے ہیں کہ 66% آئل جو ہے یہ مشرق وسطی میں ہے, باقی 9-7% یہ پوری دنیا کے اندر ہے. یہ یعنی یورپ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل 5% آئل رکھتا ہے, ایسٹرن یورپ اور فارمر یو ایس ایس آر جو ہے, ٹھیک ہے. اور یہ 9% ہے جس میں امریکہ ہاں یہ شامل ہے. کلیئر ہے؟ بس عزیزو جو بھی آپ کے سامنے ایک نقطہ رہ گیا اور وہ نقطہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. دنیا کے تین بڑے مذاہب کی ہم نے بات کی, عیسائیت کی بات کی, یہودیت کی بات کی اور مسلمانوں کی بات کی. اچھا عیسائیت کیا عقیدہ رکھتی ہے؟ کہ حضرت مہدی نے آنا ہے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور پوری دنیا پر حکومت قائم کرنی ہے. اور جس جگہ پر وہ ان کے آنے کو پریڈکٹ کرتے ہیں اور جنگ کی بات کرتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ لبنان کا تقریباً علاقہ بنتا ہے جسے ہرمجدون بھی وہ کہتے ہیں. بس وہ کون سی جگہ ہے؟ یعنی مشرق وسطی. اچھا عیسائیت کی برتھ پلیس کون سی جگہ ہے؟ عیسائیت کہاں کہاں پیدا ہوئی؟ یروشلم. بہت اچھے. تو عیسائیت کی جائے پیدائش بھی یہی, اور جس جگہ کے ذریعے وہ یہ سمجھتے ہیں یعنی مذہبی اہمیت بھی ہوگی نا اور تاریخی اہمیت بھی ہوگی کہ عیسائیت کی جائے پیدائش یہ جگہ ہے, اور عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پوری دنیا پر انہیں کنٹرول کرنے کے لیے جس خطے پر پہلے کنٹرول کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ مشرق وسطی ہے. اور ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی خطے کے اندر ظہور کرنا ہے. بس یہ مذہبی اہمیت, یہ مذہبی اہمیت سابقہ بھی ہے اور یہ مذہبی اہمیت مستقبل کے لیے بھی ہے. اچھا عیسائی کے بعد یہودی کیا مذہب رکھتے ہیں؟ وہ سرزمین جس کا وعدہ کیا گیا ہے, سرزمین موعود. وہ کہتے ہیں کہ تورات میں ہمیں یہ وعدہ دیا گیا ہے, یہ بشارت دی گئی ہے کہ اگر یہ منطقہ تمہارے قبضے میں آئے گا تب تم پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کر سکو گے. وہ کون سا منطقہ ہے؟ مشرق. یہ گریٹر اسرائیل نام سنا ہے نا آپ نے, یہ اسرائیل کا جو باہر نقشہ وغیرہ بیان کیا جاتا ہے گریٹر اسرائیل کا, وہ کیا ہے دراصل؟ مشرق وسطی کے اوپر یہودی تسلط کی بات ہے کہ یہودی اس کے اوپر. اچھا یہودیت کہاں پیدا ہوئی؟ یہ جو ہیکل سلیمانی کی بات کرتے ہیں یہ کس جگہ پر ہے؟ اور یہودیوں کی یہاں آبادکاری میں ایک ان کا یہ تاریخی پہلو بھی ہے کہ وہ اسی جگہ پر یعنی یہی ان کی جائے پیدائش ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے پر ان کا قبضہ ہونا پوری دنیا کے اوپر یہودیت کے قبضہ ہونے کے لیے ضروری ہے. اچھا مسلمانوں کا بھی ایسا کوئی آئیڈیا ہے؟ ہے. کیا ہے بلا؟ مہدویت کا آئیڈیا. یعنی ہم بھی یہ آئیڈیالوجی رکھتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے امام مہدی نے آنا ہے. اور سنی اور شیعہ اس بات میں تو اختلاف کر سکتے ہیں کہ پیدا ہونا ہے یا پیدا ہو چکے ہیں, لیکن ہر دو اس بات پر متفق ہیں کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے آنا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنی ہے. اور جس خطے کے اندر حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے وہ خطہ بھی کون سا ہے؟ مشرق وسطی ہے. اور اسلام کی جائے پیدائش بھی کون سی ہے؟ دنیا کے تینوں مذاہب کی جائے پیدائش بھی مشرق وسطی, اور دنیا کے تینوں مذاہب کا فیوچر بھی کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ مشرق وسطی. پس جنگ کس جگہ پر ہے؟ مشرق وسطی پر ہے. اب آپ کے لیے یہ اہم ہوگا کہ بھائی یہ تو کوئی عام منطقہ نہیں ہے, اس منطقے کے اوپر کوئی بڑی سخت قسم کی جنگ لڑی جا رہی ہے. بس عزیزو, آج کے اس لائٹ کے جانے نے آپ کو ایک چیز بتا دی ہوگی. ہم نے تین مفروضے بیان کیے تھے. پہلا مفروضہ تھا ٹیکنالوجی والا. کیا آپ کے لیے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ٹیکنالوجی پائیدار نہیں ہوتی؟ جیسے ابھی بجلی چلی گئی تھی, جیسے انٹرنیٹ کو کوئی ڈسکنیکٹ کر دے تو فیس بک نہیں چل سکتی. تو پہلی بات تو ابھی ہمارے لیے ثابت ہوگی کہ ٹیکنالوجی کے نتیجے میں یہ کام ہونے والا نہیں ہے. یہ جو بیداری آئی ہے, یہ جو اتنے بڑے برج الٹے ہیں, یہ کسی بیداری کے نتیجے میں, کسی ٹیکنالوجی کے نتیجے میں نہیں ہے. بلکہ رہبر معظم نے اس کی صحیح تشخیص دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تمام موومنٹ جس کا نقطۂ آغاز مصر اور تیونس سے ہوا ہے, یہ فیس بک سے نہیں بلکہ مساجد کے محرابوں سے شروع ہوئی ہے. یہ رہبر نے کہا, یہ مسجدوں کے محراب سے شروع. اشتباہ کرتے ہیں وہ لوگ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فیس بک موومنٹ تھی. نہیں, یہ مساجد کے اندر سے ایک نکلنے والی تحریک تھی. اور یہ جو بات امریکہ والی کی جاتی ہے, رہبر معظم کی بات کہتے ہوئے آپ کو امریکہ کی کانگریس کی بات بتاؤں کہ امریکہ کی کانگریس میں امریکن سی آئی اے کے اوپر سخت تنقید ہوئی ہے. اور تنقید کے اوپر ان کا ایک ہی نقطہ تھا, کیوں تم مصر میں آنے والی تبدیلی کو قبل از وقت پریڈکٹ کر کے ہمیں نہیں بتا سکے؟ اس کا مطلب ہے یہ تبدیلی لانے والے وہ خود نہیں تھے, ورنہ وہ اس طریقے سے احتساب نہیں کرتے. اور رہبر معظم نے کہا ہے, اور ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے, رہبر کہتے ہیں امریکہ غافل گیر ہوا ہے, اور جب کوئی غفلت کر لیا اس نے تو اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے, جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. پھر اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, کہا نہیں نہیں ہم بھی عوام کے ساتھ ہیں, جبکہ حسنی مبارک کے حق میں سٹینڈ لینے والے دنیا کے دو ممالک پوری دنیا کے سامنے ہیں, ان میں سے پہلا ملک امریکہ ہے اور دوسرا ملک سعودی عرب. درست ہے عزیز دوستو؟ عوامل کون سے تھے؟ پہلا, عزت و کرامت. یہ لوگ با عزت اور با کرامت لوگ ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی عزت اور تکریم کو حاصل کریں. وہ دیکھتے ہیں کہ جب اہل لبنان نے عزت اور کرامت کو حاصل کی, کامیابی حاصل کی. وہ دیکھتے ہیں کہ جب اہل ایران اپنی عزت اور تکریم کی حفاظت کرتے ہیں, وہ امریکہ کو اپنے ملک سے دیس نکالا دے دیتے ہیں. بس وہ عزت اور کرامت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں, امریکی چھچڑوں کے اوپر پلنا نہیں چاہتے. آزادی اور جمہوریت. آزادی کیوں؟ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 50 سال سے کوئی حکمران ہے, کوئی 40 سال سے حکمران ہے, اور ہمارے فیصلے ہمارے اپنے ممالک کی بجائے امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں. بس وہ چاہتے ہیں کہ وہ آزادی حاصل کریں اور جمہوریت کی بنیاد پر اپنے فیصلے کریں. اور اگر جمہوریت ہوگی تو یہ لوگ کون ہیں؟ مسلمان ہیں. جمہوریت میں کیا چیز ریفلیکٹ کرے گی؟ اسلامک ڈیموکریسی. کون سی ڈیموکریسی آئے گی؟ اسلامک ڈیموکریسی. بس یہ آزادی اور جمہوریت بھی ہے, اور جب اسلامک کی بات آ جائے گی تو استعمار دشمنی بھی اس کے ساتھ ہی آ جائے گی. چونکہ وہ دیکھتے ہیں, مصر کے لوگ کیا دیکھتے ہیں, اہل غزہ مر رہے ہیں, پاکستانی مہم چلا رہے ہیں, یورپ والے مہم چلا رہے ہیں, افریقہ کے اندر مہم چلی ہے, ایران کھڑا ہے, لبنان کھڑا ہے, لیکن اس کے بالکل پڑوس میں جو سب سے بڑا کنٹری ہے وہ اسرائیل کے حق میں کھڑا ہے. کون ہے وہ؟ مصر. بس مصری عوام کیا محسوس کرتے ہیں جب اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے بچے دیکھتے ہیں, روزانہ سینکڑوں لاشیں دیکھتے ہیں, کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہم ذمہ دار ہیں, کرتے ہیں نا, کہ اگر مصر ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو دشمن کبھی بھی ایسی مسلمانوں کی اہانت نہیں کر سکتا تھا. بس یہ جو ایک دشمنی ہے نا استعمار کے مقابلے میں, یہ بہت بڑا انگیزہ تھی اس ساری موومنٹ کے اندر. یہ ساری چند چیزیں جمع ہو کر ایک رنگ اور ایک روپ انہوں نے اختیار کیا ہے, استعمار دشمنی, امریکہ اور اسرائیل دشمنی. اس پورے خطے کے اندر جن دو ممالک سے دشمنی آئی وہ کون سے ممالک ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل. اسلام بطور نظام, یار یہ دیکھتے ہیں ایک کنٹری ہے, جو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا ہے وہ امریکہ سے بھی لڑ جاتا ہے, وہ اسرائیل سے بھی لڑ جاتا ہے, وہ روس سے بھی لڑ جاتا ہے, ساری دنیا کی تمام طاقتیں 30-33 سال مل کر اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی. آخر وہ کون سی قوت ہے جو ان کو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال پر مجبور کرتی ہے؟ تو انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے وہ قوت جو ایران کو یہ طاقت عطا کیے ہوئے ہے وہ قوت اسلام کی قوت ہے. بس وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بھی اپنے پاس اسلام بطور نظام چاہتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی طرز زندگی اختیار کریں. ہر مسلمان کے دل کی تڑپ ہے کہ وہ اسلام کے طرز زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے. فلسطین اور مظلومین کی حمایت اور استعمار دشمنی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اور یہ بیداری کی لہر جو وہاں سے شروع ہوئی ہے یہ لہر کا آغاز ہے, لیکن اب یہ بحرین اور سعودی عرب کے دروازے پر دستک دے رہی ہے, اور سعودی عرب کے اندر اس وقت بدترین حالات ہیں ان کے حق میں. پین اسلامزم یعنی اسلام اور اسلام کا جو آئیڈیالوجی ہے یہ اپنے باؤنڈریز کے اندر محدود نہیں رہتی, بلکہ کیا اقبال نے کہا تھا, اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے. ہم باؤنڈریز کے اندر یہ بیداری نہیں رہتی, یہ بیداری جب اٹھتی ہے تو پوری دنیا کے اندر کرتی ہے. اس میں عزیز دوستو اسلامی بیداری کے سمراٹ میں میں ایک نقطہ آپ کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اس ساری بیداری میں جو آپ کے لیے نقطہ ہے وہ یہ ہے, لوگوں نے یہ دیکھا کہ مفروضے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. یہ کیا ہے؟ ایک مفروضہ. دوسرا مفروضہ یہ ہے ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے, اور جب تک ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے ہم اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے یہ دیکھا ہمارے حکمران کیسے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ ایک کنٹری ہے جس کے حکمران اگر رہبر معظم سید علی خامنہ ای کی بات کریں یا ان کے پریزیڈنٹ کی بات کریں وہ دو کمروں کے ایک چھوٹے سے مکان کے اندر زندگی بسر کرتا ہے, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ سونے کے محلوں کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں لیکن عوام کی حالت بدترین ہے. وہ چاہتے ہیں ہم بھی ایسا ہی حکمران لے کر آئیں جو اسی طرح دو کمروں کے اندر زندگی بسر کریں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی طرز زندگی اختیار کریں جیسی عزت اور کرامت جو ہے وہ مکتب اہل بیت کے پروانوں نے انقلاب اسلامی کے نتیجے میں حاصل کی. وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسلام کی بنیاد پر اپنے علاقے کے اندر زندگی گزاریں جیسا کہ انقلاب اسلامی نے اس پوری خطے کے اندر ثابت کر دیا. کوئی ماڈل چاہیے ہوتا ہے نا, کربلا کیا ہے؟ ایک ماڈل ہے. کوئی ماڈل چاہیے تھا, بس اس خطے کے اندر انہیں تین ماڈل ملے. ایک ماڈل حکومت ملی, ایک ماڈل نظام ملا, ایک ماڈل لیڈرشپ ملی. اور میں پورے چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں اگر کوئی ماڈل نظام ملا ہے وہ نظام ولایت فقیہ کا ملا ہے, اگر کوئی ماڈل حکومت ملی ہے وہ حکومت انقلاب اسلامی کی ملی ہے, اور اگر کوئی ماڈل رہبریت ملی ہے تو وہ رہبر معظم سید علی خامنہ ای کی شخصیت ملی ہے. اور یہ تین چیزیں ہیں جنہوں نے مل کر اس پورے خطے کے اندر اس عوامی بیداری کو اسلامی بیداری میں بدل دیا, اور یہ اسلامی بیداری آج اتنی قوی ہو گئی ہے کہ مصر نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو منقطع کیا ہوا ہے اور اسرائیل کے ساتھ اپنا گیس پائپ لائن پروجیکٹ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. پہلی مرتبہ اس نے اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو کر اسرائیل کے مقابلے میں قیام کیا ہے. جو لیبیا ہے, لیبیا کے اندر LTC یعنی ٹرانزیشن کونسل جو بنی ہے لیبین, اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کے علاوہ کوئی نظام اور کوئی ضابطہ قبول نہیں کریں گے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ نظر آ گیا ان ڈاکومنٹس کے نتیجے میں جو محمد قذافی کے ڈاکومنٹس پڑے تھے کہ ہمارے ملک میں جو بحران آیا اس بحران کے پیچھے یا فرانس کا رول تھا یا برطانیہ کا رول تھا اور امریکہ کا رول تھا, یہ ان کے لیے واضح ہو گیا ہے. آج بحرین کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, بحرین کے اندر الحمدللہ مکتب اہل بیت بہت مضبوط اور توانا صورت میں اس وقت جنگ جاری رکھے ہوئے. یمن کے اندر جس وقت جو تبدیلی ہے, اس تبدیلی کے اندر جو میجر رول پلے کر رہے ہیں وہ مکتب اہل بیت کے پروانے پلے کر رہے ہیں. اور اس پوری دنیا کے اندر اگر کسی کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے تو وہ کون ہے؟ امریکہ اور اس کے حواری ہیں. اور اس سے ہم اگر پیغام لیں, چونکہ اس پہ ہم بحث کا موقع نہیں ہے, یہ چار ڈرائیونگ فورسز ہیں. ڈرائیونگ فورس کیا ہوتی ہے؟ جو کسی چیز کو ڈرائیو کرتی ہے. ایک رہبریت, آپ کی رہبریت, مکتب اہل بیت کی رہبریت, یہ ساری اس پوری بیداری کو جو رنگ اور روپ دیا ہے وہ آپ کے رہبر عالی شان نے دیا ہے. دوسرا انقلاب اسلامی ایک ماڈل حکومت کے طور پر, وحدت مسلمین کا جذبہ یقینی طور پر یہ تھا تمام مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا, اور مربوط نہضتیں, یعنی ایک طرف انقلاب اسلامی ہے تو دوسری طرف حماس ہے, تیسری طرف حزب اللہ ہے, پھر اخوان ہے, یہ سارے مل کر ایک جدوجہد کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ بڑی تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے. میں اگر اس کے مقابلے میں جو بحران آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی بحث نہیں کروں چونکہ ہم نے وقت جو ہے وہ کر لیا ہے, میں آپ کے سامنے یہ امریکی مشرق وسطی پیش کر کے خلاصہ دے دیتا ہوں. عزیز دوستو, یہ پاکستان دیکھ رہے ہیں آپ, یہ امریکہ نے ایک اعلان کیا ہے اور امریکن فارن پالیسی جرنل کے اندر باقاعدہ یہ نقشہ چھپا ہے. اس نقشے کے اندر انہوں نے مشرق وسطی کو تقسیم کرنے کے لیے تاکہ مشرق وسطی میں اپنا قبضہ برقرار رکھ سکیں ایک گھناؤنی سازش کا آغاز کیا, اور اس گھناؤنی سازش کے نتیجے میں وہ اس پورے خطے کی وحدت کو بھی پارا پارا کرنا چاہتے ہیں اور اس پورے خطے میں ایک ایسی نئی جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں جس جنگ کے نتیجے میں عظیم تباہی آئے گی. اور عزیز دوستو, آپ کے لیے بہت اہم ہے, اس جنگ کا نقطۂ آغاز پاکستان کی سرزمین بن رہی ہے. آئیں ذرا غور کریں, یہ وہی مشرق وسطی ہے آپ نے دیکھا تھا, یہ وہی سمندر, یہ وہی میڈیٹرین, کلیئر ہے, یہ انڈین اوشن اور یہ ہرمز اسٹریٹ, یاد آ گئی, یہ ایران, آپ دیکھیں ذرا آپ غور کریں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سب سے پہلے ترکی, شام, عراق اور ایران, ان تینوں کے حصے کاٹ کر یہ جو جامنی رنگ کا ایک ملک بنایا, اس کا نام کیا رکھا ہے, آزاد کردستان. اور آپ کو پتا ہے ابھی جو شام کے اندر جو حالات ہیں یہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے شام کے اندر, اور اسی طریقے سے ترکی کے اندر بھی ہیں مسائل, اور یہی عراق کے اندر ہے. عراق کے اندر آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ سیمی انڈیپینڈنٹ جو کردستان کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے. یہ دیکھ رہی ہے آپ نے, یہ پہلے ملک وجود نہیں رکھتا, یہاں یہ چار ملک ہیں لیکن ان چاروں ملکوں کو توڑ کر ایک بڑا ملک بنا دیا, کہ بڑا ملک ہے نا, دیکھ رہے ہیں بڑا ملک ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ملکوں سے یہ بڑا ملک ہے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, یہ اس سے بھی حالت جنگ میں ہوگا, یہ اس سے بھی حالت جنگ میں ہوگا, اس سے بھی اور اس سے بھی اور اس سے بھی, نتیجہ کیا ہوگا, یہ سارے کیا ہوں گے, کمزور ہوں گے. اس کو کہاں سے توانائی ملے گی, چونکہ اس کا تو یہ بھی دشمن, یہ بھی دشمن, یہ بھی دشمن, یہ بھی دشمن, ان کو توڑ کے تو بنا ہے, کہاں سے توانائی ملے گی؟ امریکہ بہادر, وہ کہے گا میں آپ کو اسلحہ دیتا ہوں, امریکہ بہادر کہے گا میں آپ کو ٹیکنالوجی دیتا ہوں, وہ کہے گا ہم آپ کو فورسز دیتے ہیں, اور یوں کیا کریں گے, اس خطے میں فزیکل وجود قائم کریں گے, یہاں پر آ جائیں گے, یہاں پر اڈے قائم کریں گے, یہاں پر آ جائیں گے اور یہ اس پورے خطے کے اندر ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیں گے. ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں عراق, سنی عراق, یہ شیعہ عراق, عراق کو سنی اور شیعہ عراق میں بدل دیا تاکہ یہاں فرقہ وارانہ جنگ کا آغاز ہو سکے, اور امریکہ نے عراق کے اندر قبضے کا ایک بنیادی ہدف یہ تھا تاکہ اس کے نتیجے میں سنی اور شیعہ عراق کے نتیجے میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر ایک جنگ شروع ہو جائے, یہ شیعہ عراقی ہے اور یہ سنی عراقی, عراقی نیشنلزم ختم ہو جائے بلکہ اس کے نتیجے میں سنی اور شیعہ عراقی جو ہے وہ غالب آ جائے, یہ ایک جنگ. اور تیسری جنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں عزیز دوستو, یہ فری بلوچستان, یہ افغانستان کے کچھ حصے کو توڑ کر, پاکستان کے کچھ حصوں کو توڑ کر اور ایران کے کچھ حصوں کو توڑ کر یہ فری بلوچستان بنایا گیا. یہ فری بلوچستان کس سے جنگ میں ہوگا, پاکستان سے جنگ میں ہوگا, افغانستان سے جنگ میں ہوگا, ایران سے, تینوں کو کمزور کرنے کا کام کرے گا, اور کہاں سے مدد لے گا, امریکہ سے, اور اس کے نتیجے میں امریکہ یہاں پر بھی اپنا حضور پیدا کر لے گا, یعنی فزیکل پریزنس پیدا کر لے گا, یہاں پر بھی آ جائے گا, یہاں پر بھی آ جائے گا, یہاں پر بھی آ جائے گا, باقی بحرین اور دیگر علاقوں میں تو وہ آلریڈی بیٹھا ہے, یعنی ان کا یمن میں ایک بڑا اڈا ہے اور اس طرح ان کا یہ بحرین ہے, یہ چھوٹا ہے نا, یہ جو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ بحرین ہے, یہاں پر بھی ان کا پانچواں بحری بیڑا جو امریکہ کا سب سے یعنی اہم ترین بحری بیڑوں میں سے یہ پانچواں بحری بیڑا جس کی اور ایران کی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہے وہ اس جگہ پر مستقر ہے. اچھا عزیز دوستو, ترکی والے بھی کھڑے ہیں, شام والوں نے بھی جنگ کا آغاز کیا ہے اور انہوں نے ابھی تک اس موومنٹ کو کامیاب نہیں ہونے دیا. عراق کے اندر الحمدللہ مکتب اہل بیت کی قوت میں ایران نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, اور وہاں پہ آپ کی مرجعیت اور کربلا نے وہاں سے امریکی فوج کا انخلا بھی کیا ہے, اور ایران شیعہ اور سنی کے اندر تقسیم نہیں ہوا بلکہ عراق عراق ہے. اس لیے کہ انہوں نے بہرحال آگاہی کا ثبوت دیا ہے اور یہ جنگ لڑی ہے. یہاں جنگ جاری ہے لیکن انشاءاللہ یہاں پہ بھی ناکام ہوں گے. یہاں جنگ جاری تھی لیکن امریکہ کو شکست ہوئی اور 10 سال بعد امریکہ کو یہاں سے اپنی فوجیں, آج عراق کے اندر کوئی امریکی فوجی نجس وجود نہیں رکھتا. اور یہ کس نے کیا ہے؟ مکتب اہل بیت نے کیا ہے. اور یہ والا منطقہ بدقسمتی کے ساتھ, وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ پھر سب سے پہلے نشانہ بنتا ہے, سب سے زیادہ کمزور جو ہے خطہ وہ یہ والا خطہ ہے. اور آج اگر آپ پاکستان کی بات کریں, پاکستان کو انہوں نے 3 ٹکڑوں میں کاٹا ہے. ایک ٹکڑا یہ والا کاٹا ہے, ایک کشمیر کو الگ کیا ہے, اور ایک ٹکڑا یہ جو آپ کا پشتو بولنے والا علاقہ ہے اس کو افغانستان کے اندر شامل کر دیا. پاکستان یہ چھوٹی سی اینٹیٹی رہ گئی ہے, جو بہت بڑا کنٹری تھا یہ چھوٹی سی اینٹیٹی رہ گئی ہے. اور اس کے نتیجے میں خدا نہ کرے, خدا نہ خواستہ لیکن سمجھنے کے لیے, یعنی انڈیا جب چاہے اس جگہ سے ایران پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پاکستان کا سمندر اور زمین سے رشتہ کاٹ سکتا ہے. بس عزیز دوستو, آج اگر آپ غور کریں پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, کبھی آپ نے غور کیا؟ سب سے پہلے آپ کی پشتون بیلٹ نشانہ بنی, درست ہے؟ وہاں پر انسرجنسی سٹارٹ ہوئی, وہاں پر طالبانائزیشن سٹارٹ ہوئی. کس کے ایجنڈے پر؟ امریکی ایجنڈے پر. وہاں سے سٹیٹ کمزور ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہاں حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوئے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں بلوچستان کا معاملہ. اس وقت بلوچستان کے اندر آزاد بلوچستان کی موومنٹ چل رہی ہے, آپ کے علم میں ہے, اخبارات پڑھتے ہیں. واقعتاً بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں حکومتی افیسر عہدیدار خود سے حرکت نہیں کر سکتے. واقعتاً علاقے ہیں افغانستان بلوچستان کے اندر, بلوچستان کے اندر صورتحال ایسی ہے کہ حکومت کو اپنے ہی علاقے کے اندر متحرک ہونے کے لیے کرفیو کا سماں پیدا کر کے نکلنا پڑتا ہے. فوج ایکٹیو نہیں ہو سکتی بعض علاقوں کے اندر. یہ کیفیت بنی نہیں ہے, کیا ہے؟ بنائی گئی ہے.
اور لوگ پاکستانی پرچم بھی نہیں
لہراتے, نہیں اگر کوئی لہرائے تو اس کا گھر جلا دیتے ہیں. بعض جگہوں پہ یہ واقعات ہوئے. ٹھیک, یہ کس ایجنڈے کا حصہ ہے؟ یہ مشرق وسطی میں نے بتایا. کس نے یہ شکل دیا ہے؟ امریکہ نے. کیوں؟ تاکہ اس خطے میں نئے انتشار پیدا کر کے اس جگہ کو اپنے قبضے میں لے کے آئے. اس کے پیچھے ان کی نظریاتی بھی ہے, اس کے پیچھے ان کے سیاسی مقاصد بھی ہیں, اس کے پیچھے ان کے اقتصادی مقاصد بھی ہیں, اور اس کے پیچھے ان کے جغرافیائی مقاصد بھی ہیں, مذہبی مقاصد بھی ہیں. یہ ایک چومکھی ہے جو لڑی جا رہی ہے. اور آج الحمدللہ وہ امریکہ کے جو اس خطے کے اندر بہت زیادہ طاقتور تھا, آپ نے دیکھا عراق سے امریکہ کو نکلنا پڑا, افغانستان سے امریکہ انشاءاللہ انخلا پر مجبور ہوگا, اور بحرین کے اندر بدترین کیفیت ہے. انشاءاللہ بحرین میں امریکی بحری بیڑے کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہر جگہ وہ پرچم جو بلند ہے اور جو اسلامی بیداری کو لیڈ بھی کر رہا ہے اور جو امریکہ کے مد مقابل کھڑا بھی ہو گیا ہے اور جو ان مسلمانوں کی پاک سرزمینوں کا دفاع بھی کر رہا ہے, وہ پرچم مکتب محمد و آل محمد کا پرچم ہے. بس پاکستان کے اندر یہ جو پارا چنار کا معاملہ کھڑا کیا جاتا ہے, یہ تقریباً پارا چنار کا علاقہ ہے. اسی طریقے سے جب پاکستان کے اندر یہاں بلوچستان کے اندر ہزارہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے, اسی طرح جب پاکستان میں گلگت بلتستان کے رستوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہوتے ہیں, دراصل کس کے اوپر حملے کیے جا رہے ہوتے ہیں؟ انہیں پتا ہے پاکستان کی حفاظت مشروط ہے مکتب محمد والے محمد کے ساتھ, اس لیے کہ پاکستان واقعتاً انہوں نے بنایا تھا اور یہی پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں. آپ کی 7 ایجنسیاں ہیں نا, 7 ادارے 7 ایجنسیاں ہیں نا پاکستان میں, یہ جو ٹرائبل ایجنسیز ہیں 7 ہیں. کوئی ایک ایجنسی بھی ایسی ہے جس میں فوج کو موومنٹ کرنا ہو اور اسے موومنٹ کرنے کے لیے آر او ڈی نہ لگانی پڑتی ہو, روڈ اوپن ڈے نہیں ہے, جس میں اسے پہلے سے باقاعدہ بعض اقدامات کر کے متحرک ہونا نہ پڑتا ہو, کوئی ایسی ایجنسی نہیں ہے. لیکن کورم ایجنسی کے اندر فوج کو حرکت کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ اعلانات نہیں کرنے پڑتے, کوئی باقاعدہ شرائیں خالی نہیں کروانی پڑتی, اور وہاں کوئی اسلحے کی نمائش نہیں ہے عمومی. درست ہے یہ بات؟ اہل پارا چنار بتائیں گے. کیوں؟ یہ پاکستان کا فطری دفاع ہے, لیکن اس فطری دفاع کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی اور 4 سال اس کا رستہ بند رکھا گیا. یہ جو گلگت بلتستان ہے, انہیں کسی نے آزادی لے کے دی تھی؟ انہوں نے خود آزادی حاصل کی ہے, انہوں نے خود پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے, درست ہے؟ اور آج یہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ واحد زمینی راستہ ہے. آج یہ یہاں انڈیا یہ بیٹھا ہے اور یہ کارگل کا علاقہ ہے, یہ تقریباً علاقہ, وہ کارگل کے علاقے میں پاکستان اگر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھا ہے تو مکتب اہل بیت کے پروانوں کی وجہ سے. درست ہے؟ یہاں مکتب اہل بیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, کیوں؟ تاکہ پاکستان کو توڑا جا سکے, پاکستان کے فطری دفاع کو کمزور کیا جا سکے. پس عزیز دوستو, اگر یہ والا مارکا ہے تو خط مقدم پر کون ہے؟ آپ, مکتب اہل بیت. اگر یہ والا مارکا ہے تو خط مقدم پر کون ہے؟ پارا چنار کا, آپ. اگر یہ والا مارکا ہے تو خط مقدم پر کون ہے؟ وہاں ہزارہ کمیونٹی جنگ لڑ رہی, کون ہے؟ مکتب اہل بیت. بس عزیز دوستو, دشمن کو یہ احساس ہے کہ اگر پاکستان توڑنے کی سازش میں کوئی صدرہ بن سکتا ہے تو وہ مکتب اہل بیت بن سکتا ہے, شیعہ نے پاکستان بن سکتے ہیں. کیا ہمیں یہ احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بس ہماری آج کی بات کا نقطہ اختتام یہی ہے, دشمن نے یہ درک کیا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ مکتب جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے, جو پاکستان کو اس کی صحیح رستے کے اوپر لا سکتا ہے, وہ مکتب مکتب اہل بیت ہے, شیعہ نے پاکستان ہے. اس لیے شیعہ نے پاکستان کے خلاف ایک منظم جنگ شروع کی گئی ہے. ہم نے اپنی وحدت کے ذریعے, آگاہی کے ذریعے, آپ کو آگاہ ملت بننا ہے. اگر آگاہ ملت ہوں گے تو آپ امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں گے, آپ پاکستان میں ان کے پٹھیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں گے. بس ہم نے کیا بننا ہے؟ آگاہ ملت بننا ہے. عزیز دوستو, ایران بدترین مشکلات کے باوجود اس وجہ سے بچا ہوا ہے کہ اس کی ملت ایک آگاہ ملت ہے. ہم نے یہ باتیں سنی ہیں بعض جگہوں پر, پارا چناریوں سے سنی, بعض ناگا غیر آگاہ دوست, کہ آگاہ ہم سے تو ہمارا رستہ حل نہیں ہوتا, ہم غزہ کی بات کیوں کرتے ہیں. یہ سنی گلگت بلتستان کے اندر, سنی ہزارہ کے لوگوں سے سنی. یہ دشمن کا کام ہے عزیز دوستو. جب آپ مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو دنیا بھر میں ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہر ظالم کے مد مقابل کھڑے ہوں گے. جب ہر ظالم کے مد مقابل کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر بھی آپ مضبوط ترین ملت کے طور پر سامنے آئیں گے انشاءاللہ. پاکستان میں نجات دہندہ اگر کوئی ہے وہ مکتب اہل بیت ہے. ہمیں اپنی اس خصوصیت سے آشنا ہونا ہے, ہمیں اس مکتب کے اس کریکٹرسٹک سے آشنا ہونا ہے. ہم پاکستان کی تقدیر کو, آج مایوسی ہے یا نہیں ہے پاکستان کے اندر؟ عجیب مایوسی ہے نا, کوئی نہیں نکال سکتا مگر مکتب اہل بیت. اور مکتب اہل بیت کے قیمتی ترین جوان آپ جوان ہیں, اور آپ کے ذمہ عزیز دوستو اپنی ملت کو ایک بیدار اور آگاہ ملت بنانا, جو عالمی سازشوں سے بھی خود کو آگاہ بنائے اور قومی سازشوں سے بھی خود کو آگاہ بنائے. یہ پہلا مرحلہ ہے اس جنگ کا. اور دوسرا مرحلہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ دشمن ان رستوں سے آ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم خون دیں گے لیکن پاکستان کی پاک سرزمین کا دفاع کریں گے, خون دیں گے لیکن ملت تشیع کی عزت اور قدرت کا دفاع کریں گے. اور دشمن ہر لحاظ سے ہمیں قدرت مند نہیں ہونے دینا چاہتا, ہمیں ضعیف کرنا چاہتا ہے, ہمیں ڈیمورلائز کرنا چاہتا ہے. یہ اس کے لیے سارا ٹارگٹ کلنگ اور یہ سارے کیے ہوئے, بس ہمیں کبھی بھی ڈیمورلائز نہیں ہونا. انشاءاللہ شہداء کا خون ہمارے عزم کو از سر نوجوانی دے گا, اور انشاءاللہ اسی شہداء کے خون کی برکت سے ہم ملت تشیع کا دفاع بھی کریں گے اور پاکستان کی پاک سرزمین کا دفاع بھی کریں گے. آپ سب دوست